وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. اور جسے ہم بوڑھا کرتے ہیں اسے پیدائشی حالت کی طرف پھر لوٹا دیتے ہیں، کیا پھر بھی وہ نہیں سمجھتے؟ نہ تو ہم نے اس پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر سکھائے اور نہ یہ ان کے لائق ہی ہے، وہ تو صرف نصیحت اور واضح قرآن ہے، تاکہ وہ ہر اس شخص کو آگاہ کر دے جو زندہ ہے اور کافروں پر حجت ثابت ہو جائے. سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجئے. جوانی اور بڑھاپا. انسان کی جوانی جوں جوں ڈھلتی جاتی ہے، پیری، ضعیفی، کمزوری اور ناتوانی آتی جاتی ہے. جیسے سورہ روم کی آیت نمبر 54 میں اللہ نے فرمایا، اللہ الذی خلقکم من ضعف الآیہ، یعنی اللہ تعالیٰ وہ ہیں کہ جس نے تمہیں ناتوانی کی حالت میں پیدا کیا، پھر ناتوانی کے بعد طاقت عطا فرمائی، پھر طاقت و قوت کے بعد ضعف اور بڑھاپا کر دیا. وہ جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں، اور وہ خوب جاننے والے، پوری قدرت رکھنے والے ہیں. اور آیت میں اللہ نے فرمایا، تم میں سے بعض بہت بڑی عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تاکہ علم کے بعد وہ بے علم ہو جائیں. پس مطلب آیت سے یہ ہے کہ دنیا زوال اور انتقال کی جگہ ہے، یہ پائیدار اور قرارگاہ نہیں. پھر بھی کیا یہ لوگ عقل نہیں رکھتے کہ اپنے بچپن پر، پھر جوانی پر، پھر بڑھاپے پر غور کریں اور اس سے نتیجہ نکال لیں کہ اس دنیا کے بعد آخرت آنے والی ہے اور اس زندگی کے بعد نئی زندگی میں دوبارہ پیدا ہونا ہے. شاعری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شائع نشان نہیں. پھر آگے اللہ نے فرمایا، نہ تو ہم نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری سکھائی، نہ شاعری ان کے شائع نشان ہے، نہ انہیں شعر گوئی سے محبت، نہ شعر اشعار کی طرف ان کی طبیعت کا میلان. اسی کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمایاں طور پر ملتا ہے کہ کسی کا شعر پڑھتے تھے تو بھی صحیح طور پر ادا نہیں ہوتا تھا یا پورا یاد نہیں ہوتا تھا. شعبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اولاد عبد المطلب کا ہر مرد و عورت شعر کہنا جانتا تھا، مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کوسو دور تھے. چنانچہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند احمد وغیرہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودتے ہوئے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے اشعار پڑھے. سو یاد رہے کہ آپ کا یہ پڑھنا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ تھا. وہ اشعار یہ ہیں، لا ہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلا سکینۃ علینا وثبت الاقدام الا قینا ان الاولى قد بغوا علینا اذا ارادوا فتنۃ ابینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لفظ ابینا کو کھینچ کر پڑھتے اور ساتھ ہی بلند آواز سے پڑھتے. ترجمہ اشعار کا یہ ہے کہ کوئی غم نہیں، اگر اے اللہ آپ نہ ہوتے تو ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے، نہ صدقہ دیتے اور نہ نمازیں پڑھتے. اب آپ ہم پر تسکین نازل فرمائیے، اور جب دشمنوں سے لڑائی چھڑ جائے تو آپ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائیے. یہی لوگ ہم پر سرکشی کرتے ہیں، ہاں یہ جب کبھی فتنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم انکار کرتے ہیں. اسی طرح صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ میں ثابت ہے کہ حنین کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خچر کو دشمنوں کی طرف بڑھاتے ہوئے فرمایا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں نبی ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، میں عبد المطلب کا پوترا ہوں. اس کے بارے میں یہ یاد رہے کہ اتفاقیہ ایک کلام رسول اللہ کی زبان سے نکل گیا جو وزن شعر پر پورا اترا، نہ کہ قصدن رسول اللہ نے شعر کہا ہو. صحیح بخاری میں ہے کہ جندب ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم رسول اللہ کے ساتھ ایک غار میں تھے کہ آپ کی انگلی زخمی ہو گئی تھی تو آپ نے فرمایا، هل انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لاقیتی، یعنی تو ایک انگلی ہی تو ہے اور تو اللہ کی راہ میں خون آلودہ ہوئی ہے. یہ بھی اتفاقیہ ہے، جان بوجھ کر نہیں. اسی طرح ایک حدیث میں الا اللبن کی تفسیر میں آئے گی کہ رسول اللہ نے فرمایا، ان تغفر اللہم تغفر جمع و ای عبد لک ما الم، یعنی اے اللہ آپ جب بخشیں تو ہمارے تمام گناہ بخش دیجئے، ورنہ یوں تو آپ کا کوئی بندہ نہیں جو چھوٹی چھوٹی لغزشوں سے بھی پاک ہو. پس یہ سب کے سب اس آیت کے منافی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم رسول اللہ کو شعر گوئی کی نہ تھی، بلکہ رب العالمین نے تو رسول اللہ کو قرآن عظیم کی تعلیم کی تھی، جس کے پاس بھی باطل پھٹک نہیں سکتا. قرآن حکیم کی یہ پاک نظم شاعری سے منزلوں دور تھی. اسی طرح کہانت سے اور گھڑ لینے سے اور جادو کے کلمات سے, جیسے کہ کفار کے مختلف گروہ مختلف بولیاں بولتے تھے, آپ کی تو طبیعت ان صناعتوں سے معصوم تھی. مسند احمد میں ہے, عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ شعر گوئی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طبعاً نفرت تھی. سنن نبی داود میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع کلمات پسند آتے تھے اور اس کے سوا چھوڑ دیتے تھے. سنن نبی داود ہی میں ہے کہ کسی کا پیٹ پیپ سے بھر جانا اس کے لیے شعروں سے بھر لینے سے بہتر ہے. یاد رہے کہ شعر گوئی کی کئی قسمیں ہیں. مشرکوں کی حجوں میں شعر کہنا مشروع ہے. حسان بن ثابت اور کعب بن مالک, نیز عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ وغیرہ جیسے اکابرین صحابہ نے کفار کی حجوں میں اشعار کہے ہیں. بعض اشعار نصیحت, ادب اور حکمت کے لیے ہوتے ہیں, جیسے کہ جاہلیت کے زمانے کے شعراء کے کلام میں ایسے اشعار پائے جاتے ہیں. چنانچہ صحیح مسلم میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ کو امیہ ابن ابی الصلت کے 100 بیت یعنی اشعار کے بند سنائے. ہر بیت کے بعد رسول اللہ فرماتے تھے اور کہو. سنن نبی داود اور مختلف دوسرے حصوں میں احادیث کی رسول اللہ کا یہ فرمان بھی ہے کہ بعض بیان مثل جادو کے ہے اور بعض شعر سراسر حکمت والے ہیں. پس فرمان ہے کہ جو کچھ ہم نے انہیں سکھایا ہے وہ سراسر ذکر و نصیحت اور واضح صاف اور روشن قرآن ہے. جو شخص ذرا سا بھی غور کرے اس پر یہ کھل جاتا ہے, تاکہ روئے زمین پر جتنے لوگ موجود ہیں یہ ان سب کو آگاہ کر دیں اور ڈرا دیں, جیسا کہ اللہ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 19 میں فرمایا, لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغْ, تاکہ اے لوگوں میں اس قرآن کے ذریعے سے تمہیں اس کے ساتھ ڈرا دوں اور جسے بھی یہ پہنچ جائے. اور سورہ ہود کی آیت نمبر 17 میں فرمایا, وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ, یعنی جماعتوں میں سے جو بھی اس قرآن اور حدیث کو نہ مانے وہ سزاوار دوزخ ہے. ہاں اس قرآن سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اثر وہی لیتا ہے جو زندہ دل اور صاف باطن ہو, عقل و بصیرت رکھتا ہو, اور قول عذاب تو کافروں پر ثابت ہی ہے. پس قرآن مؤمنوں کے لیے رحمت اور کافروں پر اتمام حجت ہے.